الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطية وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگ اور دوستو, یہاں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم یہی چیزیں بیان فرماتے رہتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. البتہ یاد دہانی کے طور پر ہر وقت اپنے آپ کو یاد دہانی کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی برسبیل تذکرہ یاد دہانی ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ باتیں بہت اہم ہیں اور بعض دفعہ بہت معمولی باتوں سے انسان کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے صرف نہ جاننے کی وجہ سے. اس وقت انسان کو اگر تھوڑی بہت خبر اس کی ہو جائے کہ اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس کی فکر لاحق ہو جاتی ہے اور اس مصیبت سے انسان بچ جاتا ہے. میں کیا بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بات بہت سادہ ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کچھ فکر ہونی چاہیے. اب یہ فکر کیوں نہیں ہوتی, کن وجوہات سے انسان کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, اس کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا علاج کیا ہے اس کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے فوائد ہیں, فوائد کیا ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا ضروری ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت پیارا دین عطا فرمایا, جیسے کہ پہلی آیت کریمہ سے واضح ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ بے تحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو یہ نمونہ کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز بھی سمجھنا آج کل مشکل ہو گیا ہے کہ نمونے سے مراد کیا ہے. نمونے سے مراد شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہم لوگوں کے لیے, اس پر سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا. پھر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تیار فرما لی جنہوں نے اس چیز پر عمل کر کے دکھایا. جو خود عمل کر کے دکھایا اس کو سنت کہتے ہیں, اور جو صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا اس کو تعامل صحابہ کہتے ہیں. اور ان دونوں کو ملا جلا کر ہم لوگوں کے لیے سادہ طریقے سے جو پیش کیا جاتے جیسے انگلی پکڑ کر کسی کو چلایا جاتا ہے, اس کو شریعت کہتے ہیں. اگر شریعت کا یہ مفہوم کسی کے ذہن میں ہو تو اس پر محبت کے ساتھ عمل کرے گا, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ لے کر آئے ہیں. اس وجہ سے اس کو سیکھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو اور لوگوں تک پہنچانا, یہ ساری باتیں محبت کے روح سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے اگر یہ محبت ساتھ نہ ہو تو شریعت میں کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں جس کو اوامر و نواہی کہتے ہیں. یہ جو پابندیاں انسان اختیار کرتا ہے نفس پہ گراں گزرتی ہیں اور نفس اس کے مقابلے میں چیختا ہے, مزاحمت کرتا ہے. نتیجتاً انسان شریعت پر عمل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. مثلاً زمین پر جھگڑا ہے, اب دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان اس کا فیصلہ اپنے حق میں کروانا چاہتا ہے چاہے وہ غلطی پر کیوں نہ. اب اگر اس کو کوئی کہتے ہیں شریعت پر عمل کر لو تو اس کو نعوذ باللہ من ذلك شریعت سے وحشت ہوتی ہے اور شریعت کے مقابلے پہ اتراتا ہے اور یہ بعض دفعہ کفر تک بات چلی جاتی ہے. کوئی زبان سے ایسی بات نکال لیتا ہے, کوئی ایسی بات کر لیتا ہے جس کی وجہ سے بات کفر تک بھی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ محبت موجود ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہو, صحابہ اکرام کی محبت موجود ہو, اور سب سے بڑی بات اپنا فائدہ عزیز ہو اور اپنا فائدہ جانتا ہو, تو کبھی ایسا نہ کرے. اللہ جل شانہ نے بعض چیزوں میں چھپا کے رکھی ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بالکل ضد ہوتی ہیں. مثلا اللہ کے راستے میں بے عزتی کو برداشت کرنا, اس کو عام لوگ بے عزتی کہتے ہیں, اس کو عام لوگ بے عزتی کہتے ہیں, حالانکہ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں. آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہوگی جس میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو گرایا اللہ کے لیے, اللہ پاک نے اس کو اس کے مرتبے کو بلند کر دیا. نمونہ جانتے ہو تو دیکھ لو نا, جنہوں نے بے عزتی برداشت نہیں کی دین کے لیے اور اپنے نام کو آگے کرنے کے لیے شریعت کا مقابلہ کیا, آج ان کا نام لینے والے کوئی نہیں. بڑے بڑے بادشاہ گزرے, بڑے بڑے جابر حکمران گزرے ہیں, بڑے بڑے اردل عزیز حکمران گزرے ہیں, لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. اور جن نے اپنے آپ کو مٹایا تھا, ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, اس نے اپنی سلطنت چھوڑ دی تھی, اپنے آپ کو مٹایا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جس نے اپنے آپ کو مٹایا تھا, اور وہ اولیاء اللہ کی بڑی فہرست ہے, ان سب نے اپنے آپ کو مٹایا تھا اللہ کے راستے میں, اللہ پاک نے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ آج جس کو بھی ان کا پتہ ہے وہ ان کو محبت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے. پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا لیکن لوگ ان کا نام محبت سے لیتے ہیں. ابھی دیکھیں حضرت لاہور میں علی اجیر رحمۃ اللہ علیہ, کتنے لوگ ان کا نام محبت سے لیتے ہیں, حالانکہ ایک فقیر تھے, گدڑی پوچھتے, لیکن اللہ پاک نے ان کو کتنا عزت عطا فرما دی. تو جو بھی اللہ کے لیے اپنی عزت کو مٹاتا ہے, اللہ جل شانہ اس کو بلند فرماتے ہیں اس کی عزت کو. اس طرح جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. یہ کوئی ایسی ڈگی چپی بات نہیں, برکت ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر شخص کو اس کا پتہ ہے, ہر شخص اس کو جانتا ہے, لیکن کیسے آتا ہے, کس طریقے سے آتا ہے, یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا. اللہ جل شانہ بعضوں کے بہت تھوڑے سے پیسے میں بہت سارے کام بنا دیتا ہے, برکت ہے. بعضوں کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. تھوڑے سے ماشاءاللہ عمر میں اللہ پاک اتنا کام لیتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ 49 سال کی عمر میں فوت ہوئے. لیکن کاموں کو دیکھو تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کام کتنے عرصے میں کوئی کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے جو لوگ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں, تو جو اپنے وقت کو لگاتے ہیں اللہ کے لیے, اس کے وقت میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں. جو مال لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور جو اولاد پہ دین, اولاد کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یعنی آپ تھوڑا سا دیکھیں, میرے خیال میں مجھے نہ میری بات پہ عمل نہ کرے, سینٹر اسپتال چلے جائیں, سی ایم ایچ چلے جائیں اور جو بڑا اسپتال وہاں چلے جائیں, اور ذرا بیماروں کا حال دیکھیں کہ کون ان کے نگہداشت کر رہے ہیں. وہ لوگ جن کے ماں باپ نے ان کے اوپر پانی کی طرح پانی پیسہ بہایا, وہ اپنے والدین کی محنت کر رہے ہیں, والدین کی خدمت کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو دین پر چل رہے تھے اور جن کو دیندار بنایا گیا تھا, وہ لوگ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں. آج کل تو ایسا دور ہے کہ اپنے باپ کی چارپائی کو ہاتھ لگانا بھی گوار نہیں کرتے, اگر فوت ہو جائے چوڑوں کو بلاتے ہیں, ان سے اٹھواتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ چونکہ ان کے اللہ تعالی کو ناراض کیا تھا ان کے لیے, تو اللہ پاک ان کے خلاف ان کو کر لیتے ہیں. ایک حدیث شریف میں نے سنی ہے, وہ بھی آپ کو سناتا ہوں برکت کے لیے. جب میں جرمنی گیا تو ایک جرمن نو مسلم, الفریڈ اس کا نام تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمایا, بہت درجات بلند نصیب فرمایا, وہ تو گئے, بڑے نیک آدمی تھے. مجھے ایک انگریزی میں ایک حدیث شریف کا ترجمہ ہدیہ کیا. اس میں لکھا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کی درخواست کی, تو انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی پرواہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ مخلوق کو مخلوق کے ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط کر لیتے ہیں اور اس کے فقر کو دور نہیں کرتے ہیں. آج گھر گھر یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, ماحولوں میں چیز بالکل نظر آ رہی ہے. جس نے اللہ کو جس کے لیے جوڑا, اسی کے لیے اس کو تپڑ بنا دیا گیا. ایسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے کسی کے لیے بھی. لا طاعت المخلوق فی المعصیۃ الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جس میں خالق کی نافرمانی ہو جائز نہیں ہے. کسی بھی مخلوق, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ کمران ہو, چاہے پڑوسی ہو, چاہے دوست ہو, چاہے کسی قسم کا تعلق ہو, وہ تعلق اپنی جگہ عزیز ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک نے جو حقوق اس کے بنائے ہوئے ہیں, بتائے ہوئے ہیں, ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن اس کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اگر اس سے فائدہ پہنچے تو اللہ کی وجہ سے پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی, اس نے مجھے فائدہ پہنچایا, اللہ جل شان کو منظور تھا تبھی اس نے مجھے فائدہ پہنچایا, میں اس کا ممنون بن کر اللہ کو ناراض کیوں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی, اے معاذ یاد رکھو, اگر یہ سارے لوگ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو, یہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے, اور اگر یہ سارے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, اگر اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو, یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بس انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اگر پہنچا سکتا ہے تو اللہ پہنچا سکتا ہے, چاہے اس کو ذریعہ کسی کو بھی بنا دے, ذریعہ کسی کو بھی بنا, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذریعہ بنا سکتا, دشمن کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے. جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا, لیکن اس کا نتیجہ ہمارے حق میں چلے گا. اگر اللہ پاک ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, اور اگر نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو دوست ہمارے ساتھ دوستی کر کے دوستی کی نیت سے جو کچھ کرے گا ہمارے لیے زہر بنے گا, ہمارے لیے مصیبت بنے گا. اگر اللہ پاک کا ارادہ دوسرا ہے, اس کی وجہ یہ کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ مخلوق کے حقوق کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ اللہ نے مقرر کیے ہیں, ان کا خیال رکھنا, ان حقوق کا خیال رکھنا اللہ پاک کی بات ماننی. اور یہ بھی بات عرض کرتا ہوں, حقوق العباد سبحان اللہ, یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ جل شانہ اپنا حق چاہے معاف کر دے, کر سکتا ہے, کرنا چاہے, لیکن کسی اور کا حق معاف نہیں کرتے. ہاں اگر وہ اس کو معاف کر دے, ہاں اگر وہ اس کو معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے. اس وجہ سے مخلوق کی جو حقوق ہے بزرگی میں آ کر ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک قسم کی بزرگی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتے ہیں کہ میرا حق سب پر ہے, میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہے, یہ بزرگی ہوتی ہے. تو جن کا ہمارے اوپر حق ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے. ماں کا حق پورا کرنا ہے, باپ کا حق پورا کرنا ہے, بھائیوں کا حق پورا کرنا ہے, پڑوسی کا حق پورا کرنا ہے, اور ہر طرح جس کا مجھ پر جس طرح بھی حق آتا ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے, لیکن اللہ کے لیے. اب میں عرض کرتا ہوں, آج کل اس پہ بڑا ڈیبیٹ چل رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حقوق اللہ زبردست, وہ ضروری ہے, وہ اللہ پاک ظاہر اللہ کیا اللہ کا کیا, لہذا وہ بندوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے. مثلا نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, زکات دیں گے, حج کریں گے, لیکن معاملات کے صاف نہیں ہوں گے, معاشرت میں کوٹے ہوں گے. ابھی میں انگلینڈ سے آیا ہوں, وہاں کے لوگوں نے ہمارے کچھ طریقے اختیار کیے, ہمارے کچھ طریقے اختیار کیے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا تھا وہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں مانا. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. انہوں نے اپنے دنیائی فائدے کے لیے اس کو اختیار کر لیا. اور ہر کام کے دو وجوہات ہوتے ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس کا دنیا میں فائدہ ہے, اس کا آخرت میں فائدہ. کسی بھی کام کا, مثلا میں نماز پڑھتا ہوں, اس کا آخرت میں فائدہ, دنیا میں بھی فائدہ. لیکن دنیا کا فائدہ ضمنی ہے, آخرت کا فائدہ اصلی ہے. اس طرح میں اگر سچ بولتا ہوں آخرت میں تو فائدہ ہے ہی, اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے. ایک دکاندار تھا, اس نے دکان شروع کیا اور وہ صحیح قیمت بتاتا تھا, وہ صحیح چیز رکھتا تھا. اب بازار میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو ابتدا میں تو اس کو بڑا نقصان ہوا, کیوں جو صحیح بات بتائے اور لوگ صحیح بات کے عادی نہ ہو تو کون ان سے لے. لیکن ایک قدو کا جنہوں نے لے لیا, ان کو صحیح نظر آ گیا کہ یہ چیز تو صحیح ہے, بس آہستہ آہستہ شہرت ہو گئی کہ یہ چیز جو رکھتا ہے بالکل صحیح رکھتا ہے, سچ بولتا ہے, بس سبحان اللہ اس کے اوپر. پھر آج کل لوگ جلدی مچاتے ہیں, جلدی کی وجہ سے سمجھتے او ہو ابتدا میں تو کوئی بھی تجارت آپ شروع کر لے, کیا اس میں فوری طور پہ فائدہ ہوتا ہے؟ فوری طور پہ نہیں ہوتا. کہتے جی کاروبار میں ایسا ہوتا ہے, ابتدا میں کچھ لگانا پڑتا ہے پھر کمانا ہوتا ہے. یہ بات تو صحیح, ہم سب مانتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ تم صاف کھرا مال بیچو اور کھری قیمت لو اور صحیح بات کر لو, جو چیز جتنی کی ہو اس کے مطابق اس کو بتاؤ, اور جو ہے مطلب درمیان میں جھوٹ وغیرہ نہ لاؤ. اب اللہ اس پر جو دے گا وہ تو ہے یقیناً, کیونکہ اللہ سچوں کے ساتھ ہے. تاجر الصدق فرماتے ہیں جو سچا تاجر ہوتے ہیں انبیاء کے ساتھ ہوگا, وہ تو ہے بات الحمدللہ, وہ تو یقینی بات ہے. لیکن اس کا دنیا میں فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اس کی شہرت ہو جاتی ہے, نتیجتاً لوگ اس پہ آ جاتے ہیں اور پھر ان سے لینا شروع کر لیتے ہیں, اس کا کام ہو جاتا ہے,
تھوڑا کماتے ہیں
لیکن زیادہ کماتے ہیں. تھوڑا کمانے سے مطلب ہے کہ ہر چیز میں تھوڑا کماتے ہیں لیکن اتنا زیادہ اس کی بکری ہوتی ہے کہ نتیجہ تر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں سچی چیز سچا دودھ مطلب اچھا دودھ بیچتے, ان کا دودھ آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہتا. جن کو پتا ہوتا ہے وہی صحیح دودھ ہے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں, بس تھوڑا دیر لیٹ ہو گیا تو بس گیا. ایسا ہوتا نا بھول سر. اب اس کو محنت کم کرنی پڑی کیونکہ باقی لوگ تو پورے دن بیٹھے رہیں گے. اب جتنا وہ کمائیں گے وہ کمائیں گے لیکن اس نے آدھے گھنٹے میں سارا کچھ کما لیا. فائدہ ہو گیا نہیں ہوا؟ فائدہ تو ہو گیا. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے بھی ہماری کچھ چیزیں لی ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ سویڈن اور ناروے وغیرہ جو ممالک ہے بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں, آج بھی ان کے عمر لاس چلتے ہیں. عمر لاس یعنی عمر تلانوں کے نافذ کردہ قوانین, ان کو باقاعدہ عمر لاس کہتے ہیں. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے کچھ چیزیں ہماری سیکھی ہیں دنیا کے لیے, تو پھر دنیا کا فائدہ ان کو ہو رہا ہے. بہت ساری باتوں میں ان کا دنیا ہی فائدہ ہمارے بنیادی ہمارے چیزوں کے بنیاد پر ہے لیکن ہم لوگ اس کو بھول چکے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, وجہ بہت زبردست ہے. حضرت عبداللہ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے مغرب کے چھوٹا سا بیان میں نے سنا تھا. مغرب کی نماز کے بعد تقریباً 5-10 منٹ بات کرتے تھے. ان کو طریقہ بات کرنے کا آتا تھا, مختصر وقت میں بہت اہل مطلب بات کر جاتے تھے. تو فرمایا دیکھو بھائیو, مسلمان کو من حیث القوم برا نہ کہو کیونکہ ان میں بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں. اگر آپ کہتے مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو سب کو خراب کر دیا تو نقصان ہو گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خراب ہے وہ خراب ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. البتہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے, بہت عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ جو خرابی ہوتی ہے وہ دو وجوہات سے آتی ہے, ایک شیطان کی طرف سے ایک نفس کی طرف سے. اب علمی طور پہ تو کوئی اس کی رد نہیں کر سکتا, بات تو یہی ہے کہ ایک شیطان کی طرف سے اور ایک نفس کی طرف سے. جو نفس کی طرف سے خرابی ہے وہ کافر اور مسلمان میں مشترک ہے, کیوں کافر کا بھی نفس ہے اور شیطان کا بھی ہے, سوری مطلب مسلمان کا بھی ہے. تو اب جو نفسانی گناہ ہوتے ہیں وہ کافر اور مسلمان میں مشترک ہوتے ہیں, جو نفسانی گناہ ہوتے ہیں. لیکن جو شیطانی گناہ ہے وہ مسلمان میں ہوتے ہیں کافروں میں نہیں ہوتے. جو شیطانی گناہ ہے وہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں کافروں میں نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے کہ کافروں کو صرف اتنا رکھتے کہ مسلمان نہ ہو جائیں, لہذا اتنا ان کے اوپر زور ڈالتے ہیں, اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو پھر ان کو مثالی بناتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی کافر بنا دیں اس کی وجہ سے. اس وجہ سے مسلمانوں کے اوپر دو قوتیں چل رہی ہیں اور کافروں کے اوپر ایک قوت ہے جو خلاف کر رہی ہے. ہاں فرمایا مجھ پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کلچر کی بات ہے, ان کی کلچر اچھا ہے. کہتے ہیں میں آپ کو کلچر کی بات بتاتا ہوں. یہاں پر ہمارے ملکوں میں جو قادیانی ہو جاتے ہیں تو کلچر تو ان کا ہمارا ایک ہی ہے نا, کلچر میں تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کیسے قادیانی ہو کر بڑا حلیم مزاج بھی ہو جاتے ہیں, باتیں برداشت کرتے ہیں. ہم 2.5% زکات نہیں دے سکتے, وہ 10% جمعہ خانے کو دیتے ہیں, حتیٰ کہ اپنے لڑکیوں کو بھی استعمال کر لیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. کیسے ایک دم ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہو جاتا ہے کہ شیطان نے ان سے اب اپنا زور ہٹا لیا. ایک بزرگ تھے ان کے پاس آئے ایک صاحب کہ میں جب تک آپ لوگوں میں تھا تو اس وقت مجھے نماز میں بڑے وسوسے آتے تھے, جب میں قادیانی ہو گیا تو اب تو مجھے وسوسے بالکل نہیں آتے. حضرت نے فرمایا خبر بھی ہے کیوں ہے تو کیوں ہوتا ہے اس لیے کیوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ اس طرح؟ ان کا نہیں. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ چور یا ڈاکو کہاں آتا ہے؟ کہتے جہاں مال ہو. انہوں نے کہا جہاں مال نہ ہو یہ تو وہاں تو نہیں آتے. تو انہوں نے کہا تمہارے عزیز ترین چیز ایمان تو وہ لوٹ کے لے گیا ہے, اب اس کے بعد تمہارے پاس کس لیا ہے؟ بس وہ تو شیطان کسی مقصد کے لیے ڈالتا ہے نا, تو وہ مقصد اب اس کا حاصل ہو نہیں رہا تو آپ کے پاس کیوں آئے؟ اب یہ تو شیطانی نظام ہے کہ شیطان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. لہذا فرمایا کہ شیطان کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مسلمان کے تو ہوتے ہیں, کافروں کے نہیں ہوتے. فرمایا آپ یہ بھی اعتراض کریں نہیں 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 وہ جو ہے نا مطلب ان کا کلچر اچھا ہوتا ہے, دیکھو اپنے ملکوں میں کیسے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. کہتے میں ان کو بتاتا ہوں, خدا کے بندو ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں لیڈرز وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں, ان کے بہترین لوگ ہوتے ہیں. یعنی ان کے اوپر وہ اپنے لیڈر کے اوپر ذرا بات برداشت نہیں کرتے, ان کے خلاف ہو جاتے اپنے لیے جو کچھ کریں لیکن لیڈر کے لیے نہیں چھوڑتے. تو ان کے لیڈر ان کے بہتر لوگ ہوتے ہیں, اس کے باوجود جب وہ آپس میں ڈیل کرتے ہیں تو بہت فیئر کرتے ہیں. جب مسلمانوں کے ساتھ معاملہ آ جاتا ہے ان کی ساری رواداری ختم ہو جاتی ہے, ہمارے خلاف پھر فیصلے کرتے ہیں, کہاں ان کا انصاف چلا جاتا ہے؟ بات تو صحیح ہے. ان کے ساتھ جب بھی کسی نے معاہدہ کیا, کیا معاہدہ کی انہوں نے پرواہ کی ہے؟ معاہدے کے خلاف ورزی کرتے. تو اگر اچھے لوگ ہوں, ان کے اچھے لوگ لیڈر ہوتے ہیں تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ وہاں شیطان استعمال کرتے ہیں. تو فرمایا ایک تو یہ فرمایا کہ دیکھو یہ بات ایسی نہیں ہے, صرف یہ والی بات ہے کہ شیطان نے اس سے قدم ہٹا لیا ہے. اب ہم لوگ کیا کریں؟ یہ بھی ایک بات صحیح ہے کہ پھر مسلمانوں کو اس طرح رہنا چاہیے, نہیں رہنا چاہیے اس طرح. پھر کیسے رہنا چاہیے؟ صحابہ کی طرح رہنا چاہیے. صحابہ کرام مسلمان بھی تھے, صحابہ کرام مسلمان بھی تھے, شیطان کا بھی مقابلہ کیا, نفس کی بھی اصلاح کر بھائی. نہ نفس کے دام میں آ گئے نہ شیطان کے دام میں آ گئے. ان کی زندگی اتنی مثالی تھی کہ جہاں سے گزرتے لوگ مسلمان ہوتے رہتے تھے. خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمتہ اللہ علیہ, کیا ان کی تقریر سے لوگ مسلمان ہوئے؟ 90 لاکھ لوگ ان کے وجہ سے مسلمان ہوئے اس سب کانٹیننٹ میں. تو آپ اندازہ کر لیں 90 لاکھ لوگ کیسے مسلمان ہوئے, ان کے اخلاق کی وجہ سے, ان کے کردار کی وجہ سے, ان کو دیکھ کر. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم لوگ جو ماشاء اللہ ایمان والے ہیں, اگر ایمان کے ساتھ ہو کر شیطان کا مقابلہ کریں, شیطان کی نہ مانیں اور اپنی نفس کی اصلاح کروا دیں, کیونکہ شیطان نفس کو استعمال کرواتا ہے, نفس کی اصلاح کروا دے تو بس سبحان اللہ, پھر ایمان کے ساتھ جس نے تقویٰ اختیار کیا وہ خدا کا دوست ہے. قرآن اس پر گواہ ہے, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آگاہ ہو جاؤ, جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف لاحق ہوگا, نہ وہ گمراہ, نہ وہ جو غمگین ہوں گے, بلکہ کیا ہوگا, وہ ایمان لا چکے ہوں گے اور انہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے, اپنی نفس کی اصلاح کرنا چاہیے. اب اپنی نفس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ آسان سا اصول ہے, نفس کی جتنے بھی بیماریاں ہیں ان کی جو اصلاح ہے اس کو علاج کریں گے ہم, کیونکہ بیماری کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ظاہر اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے نفس کی خرابیاں درست کرتے ہیں تو بس دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے, کیا ہم اپنی بیماری کے علاج کے لیے خود کو کافی سمجھتے ہیں؟ چاہے میں بہت ہی زیادہ ذہین و فطین ہوں, کیا میں اپنے آپ کو کافی سمجھتا ہوں, میں اپنا علاج خود کرتا ہوں؟ کوئی اپنے اوپر تجربہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا, ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ ڈاکٹر کو ڈھونڈنے میں توکل کرتا ہوں کہ چلو جی راستے پہ جو چلنے والے یہ بھی اچھا آدمی ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں, پوچھ لیتا ہوں اس طرح. اس میں صرف شرافت کو نہیں دیکھتے بلکہ فن کو بھی دیکھتے ہیں, کیا اس کو ڈاکٹری کا فن آتا ہے نہیں آتا. بس یہ دو باتیں ہیں, اگر دو باتیں ہم سمجھ گئے تو میرے خیال میں اصول ہمارا سمجھ میں آ گیا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں ڈاکٹر کو دیکھنا ہے. اس مسئلے میں ڈاکٹر کو شیخ کہتے ہیں, شیخ کو ڈھونڈنا ہے. شیطان نے یہ چکر چلایا کہ لوگ کے ذہنوں میں بیٹھا آج کل اچھے لوگ نہیں ملتے، آج کل اچھے لوگ نہیں ملتے. اس کے دو جواب ہیں، ایک نقلی اور ایک عقلی. مجھے اب پتا ہے کہ کیا ڈاکٹروں میں سارے ڈاکٹر ٹھیک ہوتے ہیں، کیا دکانداروں میں سارے دکاندار ٹھیک ہوتے ہیں، کیا انجینئروں میں سارے انجینئر صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں خراب بھی ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے ہم ڈاکٹروں سے علاج کروانا چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہم انجینئروں سے نقشے بنوانا بند کر لیتے ہیں، کیا دکانداروں سے سودا لینا چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ ان میں اچھے تلاش کر لیتے ہیں. تو اچھوں کو کوئی نشانی ہوگی نا، کوئی طریقہ کار ہوگا، اس کے ذریعے ہم اچھوں کو تلاش کر لیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم لوگ یعنی کسی کچھ لوگوں کی خرابی کی وجہ سے سب کو خراب نہیں سمجھتے. تو اسی طریقے سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارے مشائخ غلط ہو گئے. کیوں؟ وجہ یہ کہ قرآن پاک میں ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، حکم ہے. تو جس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا ہو، کیا اس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا حکم اللہ پاک نہیں دیتے. تو جب حکم دے رہے تو اس کا مطلب صادقین ہوں گے نا، ان کے پاس ہونے کا حکم ہوگا. تو موجود ہوتے ہر زمانے میں، ہاں معیار اپنا اپنا ہے. تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ آٹھ نشانی ہے، ان میں ڈھونڈو. اگر وہ آٹھ نشانی آپ کو مل جائے پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ. پہلی نشانی یہ کہ ان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. آج کل عقیدے کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، جن کو کسی عامل سے فائدہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کا بن جاتے ہیں. اس کا مطلب دنیا پر یعنی دین پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. خدا کے بندو، یہ دنیا کی چیز تو ہے نہیں، یہ تو آخرت کی چیز ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان آلے و اصحاب، جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہیں. تو اہل سنت والجماعت، جس میں مطلب ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ بھی ہے، ان پر جن کا عمل ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت میں ہونا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات، فرضین درجے کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. فرضین درجے کا علم کم از کم اس کے پاس ہونا، کیونکہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم. پھر اس پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کے صحبت تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ صحبت کا بدل کوئی نہیں. حضرت جو ہے نا وہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا ان کی یہ حالت تھی کہ آپ سے سب ان کو فرماتے تھے کہ میرے سامنے نہ بیٹھو، مجھے چچا یاد آتے ہیں. لیکن اس کی یہ حالت تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، اویسی کرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے زیادہ افضل تھے، کیونکہ ان کو صحبت حاصل تھی. پانچویں بات یہ ہے کہ ان کو کسی عامل نسبت کی اجازت حاصل ہو. پانچ باتیں ہو گئی. چھٹی بات یہ کہ ان کا فیض جاری ہو. یہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آج کل فیض کو بھی مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. فیض کیا ہے؟ ڈاکٹر کا فیض کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ. ڈاکٹر کا فیض یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیماری درست ہو جائے نا. بیماری درست ہونے کا ابتدائی کیا بات ہے؟ کہ آپ کو اپنے ڈائگنوز ہو جائے، پتہ چل جائے کہ آپ کی بیماری کیا ہے، ہے نا یہ بات. تو اسی طریقے سے جس کا فیض ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے پاس جب جائیں گے تو آپ پہ اپنے عیوب منکشف ہو جائیں، اور آہستہ آہستہ ان کی اصلاح بھی منکشف ہو جائے، اور آہستہ آہستہ اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے، آہستہ آہستہ بچہ ہونے شروع ہو جائے. یہی بات ہے نا چار، فیض کا جاری ہونا ہے. تو ان کا فیض جاری ہو. اور ساتویں بات یہ ہے کہ مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. آج کل یہ بھی بات ہے، کسی ایسے پیر کو ڈھونڈتے جو کچھ کرا ہی نہیں، بس تسلی دے دے، آپ بڑے اچھے، آپ بڑے بزرگ آدمی ہیں، آپ کے لیے اٹھے، آپ کو چائے پلائے. اے خدا کے بندے، کسی ڈاکٹر کے پاس اس لیے گئے ہو کہ آپ کو چائے پلائے، آپ کے ساتھ آپ کو گلے لگا کے بٹھائے، اپنے ساتھ اچھی اچھی باتیں کر رخصت کر لے گا، ماشاء اللہ بڑے اچھے ہیں آپ. جائیں گے اس ڈاکٹر کے پاس جو آپ کو بیماری کے بارے میں نہ بتائے، اسے اس کے پاس تو جانا کوئی گوارا نہیں کرتا. تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ ایسا ہو جو ہمیں اپنی بیماری صحیح بتائے، اس کا علاج بھی کر لے. ساتویں بات. آٹھویں بات اور آخری بات، ان کی مجلس میں اللہ یاد آتا ہو، ان کے مجلس میں اللہ یاد آتا ہو اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہو. اگر ایسے تو سبحان اللہ، پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان سے بیعت ہو جاؤ. ہاں جی، بیعت کے نام سے بھی لوگ ڈرتے ہیں بھائی, اس کانٹریکٹ کو کہتے ہیں کانٹریکٹ, معاہدہ ہے. مطلب آپ نے معاہدہ کر لیا کہ بس میں صرف ان سے پوچھوں گا, اور ان نے بھی آپ کو اپنا بنا لیا, وہ آپ کا خیال رکھنے لگے, یہی بیعت ہوتا ہے. اچھا بیعت ہو جاؤ تو اگر ایسا آپ کو مل جائے سبحان اللہ, کسی وقت بھی ان سے اپنا رابطہ کر لو. اور اگر ایسا ابھی تلاش کر رہے ہیں آپ تو کام تو شروع کرنا چاہیے نا. تو کام شروع کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں 300 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 200 دفعہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آسانی کے لیے عرض کروں, تیسرے کلمے کا پہلے حصہ 300 دفعہ اور اس کا دوسرے حصہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 200 دفعہ. اس کو 40 دن تک بغیر ناغے کے کوئی وقت مقرر کر کے اس کو کرے, آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ آپ کو کیا ملا. اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ توکل کر کے ٹیلی فون کر سکتے ہیں, ٹیلی فون نمبر مفتی صاحب سے لے سکتے ہیں, اور ویسے بھی بتا دیتا ہوں 03005010542 یہ نمبر ہے, اس پر 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک ٹیلی فون ہو سکتا ہے. اور جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے, جیسے میں جمعے کے دن میں یہاں بیٹھا ہوں تو اس طرح مختلف جگہوں پہ بیانات ہوتے ہیں, جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے, باقی جو ہے دنوں میں آپ بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے, آپ سب کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.